أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا صدق الله خطبہ سننا واجب ہے یہ خطبہ جو ہے میں نے جو کام کرنا وہ پہلے کر لیا تھا آدمی پہلے نہیں لگایا خطبہ سننا واجب ہے اللہ سبحانہ و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اے تمام ایمان والو اللہ تعالی کے سامنے اجتماعی توبہ کرو اللہ تعالی کے سامنے اجتماعی توبہ کرو وتوبوا الی اللہ جمیعاً اجتماعی سب کے سب توبہ کرو اے ایمان والو ایھا المؤمنون دیکھیے پیار بھرا خطاب ہے لعلکم تفلحون اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تم کو فلاح عطا فرمائیں گے فلاح یہ فلاح کیا چیز ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون جن کو فلاح مل جاتی ہے وہ کون لوگ ہیں الذین هم فی صلاتهم خاشعون اللہ تعالیٰ فلاح یافتہ لوگوں کو نماز کا خشوع عطا فرماتے ہیں والذین هم عن اللغو معرضون لغو باتوں سے اعراض کرتے ہیں اجتناب کرتے ہیں بری باتوں سے بیکار باتوں سے والذین هم لفروجهم حافظون اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون وہ اپنی فلاح یافتہ لوگ وہ ہیں جو اپنی جو ان کے پاس امانتیں ہیں اور جس سے انہوں نے عہد کر رکھا ہے اپنے عہد کو بھی پورا کرتے ہیں امانتوں کو اس کے مالک کو ادا کر دیتے ہیں والذین هم للزکاۃ فاعلون زکوٰۃ کو وقت پر ادا کرتے ہیں جب وقت ہو جائے تو ٹال مٹول نہیں کرتے پھر فرمایا یہ ساری صفات ہیں فلاح یافتہ لوگوں کی اور فرمایا کہ اولئک هم الوارثون یہی ہیں جو وارث بننے والے ہیں جنت الفردوس کے الذین یرثون الفردوس هم فیها خالدون جنت الفردوس کے وارث بنیں گے ہمیشہ اس میں رہیں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سب کے سب توبہ کرو وتوبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون پہلے حکم ہے بیچ میں پیار بھرا خطاب ہے اور پھر فائدہ ہے توبہ کا فائدہ پہلے حکم دیا جا رہا ہے توبہ کرو ایھا المؤمنون اے میرے پیارے بندوں کیونکہ ایمان کا رشتہ ہے اللہ تعالیٰ کا ہمارے ساتھ ایمان کا رشتہ ہے اس اللہ تعالیٰ کا یہ اتنا پیار بھرا خطاب ہے کہ اس خطاب سے ایھا المؤمنون یا ایھا الذین آمنوا اس پیار بھرے خطاب سے غیر مسلم اور مشرکین خارج ہو گئے ان کی بات میں نہیں کر رہا میں تو تم سے خطاب کر رہا ہوں تمہارا میرا رشتہ ایمان کا ہے لعلکم تفلحون تاکہ تم فلاح کو پہنچ جاؤ دوستو بات یہ ہے سچی بات یہ ہے اس وقت ساری امت کو اس آیت پر عمل کرنے کی ضرورت ہے اس آیت کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے اور نہ ایسا ہو سکتا ہے ممکن بھی نہیں ہے یا وتوبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون کہ اے ایمان والو سب کے سب مل کر توبہ کرو ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ کہیں ایک جگہ جمع ہو جائیں. ہاں جمع ہو جائیں اور توبہ کر لیں, بہت سے لوگ ایمان والے جمع ہو جائیں توبہ کر لیں, یہ بڑی نعمت ہے, بہت فائدے کی چیز ہے, لیکن ساری امت ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی, ایک ہی میدان میں ایک ہی جگہ پر. مطلب یہ ہے کہ امت کا ہر فرد اپنی اپنی جگہ توبہ کا اہتمام کرے, یہ مطلب ہے. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ, تاکہ تم لوگ فلاح کو پہنچ جاؤ, کامیاب ہو جاؤ, تمہارے حالات درست ہو جائیں. یہ حالات ایسے نہیں بگڑتے. إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ, اللہ تعالیٰ کسی قوم کے حالات کو ایسے ہی نہیں بدل دیتے جب تک وہ خود برائی کی طرف نہ چلے جائیں, وہ خود برائی کی طرف بڑھنے نہ لگے. اس وقت تک اللہ بھی رکا, اگر خود ہی کوئی برائی کی طرف بڑھنے لگے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما كنت متخذ المضلين عضدا, ہم ایسا نہیں کریں گے کہ گمراہ لوگوں کو, گمراہ ہونے والوں کو جو برائی کی طرف جا رہے ہیں, گناہوں کا راستہ اختیار کر رہے ہیں, ہم ان کا کندھا پکڑ کر ان کو روکیں, ہم ایسا نہیں کریں گے. وما كنت متخذ المضلين عضدا, ان کا بازو پکڑ کر ان کو برائی سے نہیں روکیں گے, ان کو گناہ سے نہیں روکیں گے. جا رہے ہیں چلے جائیں, نولہ ما تولى ومن يتبع غير سبيل المؤمنين من بعد ما تبين له الهدى, جو ایمان والوں کے راستے سے اللہ کے نیک لوگ, ایمان والوں سے مراد یہاں عام ایمان والے نہیں ہیں اس آیت میں, ومن يتبع غير سبيل المؤمنين, جو ایمان والوں کے راستے سے ہٹ کر کوئی اور راستہ اختیار کرے, یہاں کامل ایمان والے مراد ہیں, اللہ والے مراد ہیں, اللہ کے نیک بندوں کے راستے سے ہٹ کر, کیونکہ اللہ تعالیٰ دوسری جگہ قرآن میں فرماتے ہیں وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ, جو میری طرف, جس کا جھکاؤ میری طرف ہے اس کا راستہ اختیار کرو, جس شخص کا جھکاؤ میری طرف ہے اس شخص کا راستہ اختیار کرو. تو یہاں کامل ایمان والے مراد ہیں, ان کا اگر وہ کوئی ان کے راستے کو چھوڑ کر کوئی دوسرا راستہ اختیار کر لے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نولی ہی ما تولا, وہ جہاں رخ کرے گا ہم بھی اس کا رخ وہیں کر دیں گے, ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے. ونصلہ جہنم, اس کو جہنم میں جلایا جائے گا, وساءت مصیرا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو جہنم کے بنانے والے, جہنم کے بنانے والے, بنانے والا خود برائی کر رہا ہے اپنی بنائی ہوئی چیز کی, کہ بہت برا ٹھکانہ ہے, بہت برا ٹھکانہ ہے جس کا یہ ٹھکانہ ہو گیا. اسی لیے اللہ تعالی نے اپنے محبوب بندوں کا جہاں ذکر فرمایا ہے, یہ سورہ فرقان کی آخری آیات ہیں, ذرا ان کو پڑھیے کبھی, تبارک الذی جعل فی السماء بروجا, یہاں سے یہ شروع ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے نیک بندے کیسے ہوتے ہیں, جیسے کوئی عاشق اپنے محبوب کی تعریف کرے, میرا محبوب ایسے بولتا ہے, میرا محبوب ایسے چلتا ہے, میرے محبوب کے یہ یہ عمل ہیں, اللہ تعالیٰ نے بھی اسی طرح ذکر فرمایا ہے. وعباد الرحمن, اللہ کے نیک بند, رحمان کے بندے کون ہیں, الذین یمشون علی الارض ہونا, جو زمین پر وقار کے ساتھ چلتے ہیں. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما, کوئی جہالت کی بات کرے تو وہ سلامتی کی بات کرتے ہیں. والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما, میرے محبوب بندوں کی راتیں کیسی ہوتی ہیں, وہ رات کو سجدوں میں اور قیام میں گزارتے ہیں. والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم, تو اللہ نے اپنے نیک بندوں کی جہاں صفات بیان فرمائی ہیں وہاں ان کی ایک صفت یہ بھی بیان کی ہے کہ جو لوگ, وہ لوگ یہ ہیں کہ یہ دعا کرتے رہتے ہیں. کون سی دعا؟ اے اللہ جہنم کے عذاب کو ہم پر سے ہٹا دے, ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما, اس بے شک جہنم کا عذاب بہت سخت پکڑ کرنے والا ہے, اور جب وہ خرچ کرتے ہیں تو اسراف نہیں کرتے اور بخل نہیں کرتے, بخل بھی نہیں کرتے اسراف، بخل اور اسراف کے درمیان رہتے ہوئے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. یا اپنے خرچے جب چلاتے ہیں تو بخل اور اسراف سے بچتے ہیں، اللہ کے راستے میں تو اسراف ہے ہی نہیں. ایک بزرگ بہت زیادہ خرچ کیا کرتے تھے، بہت خرچ کرتے تھے اللہ کے راستے میں. ان کے ایک دوست تھے، انہوں نے خط لکھا ان کو، اور خط میں یہ لکھا، تین الفاظ لکھے، لا خیر فی الاسراف، اسراف میں خیر نہیں ہے، فضول خرچی میں خیر نہیں ہے. انہوں نے جواب لکھا، جواب میں انہی الفاظ، یہی الفاظ تھے، انہی سے جواب دے دیا آگے پیچھے کر کے. انہوں نے کہا، جواب یہ تھا، لا اسراف فی الخیر، خیر کے کاموں میں اسراف ہے ہی نہیں. وہی لا خیر فی الاسراف، انہوں نے کہا لا اسراف فی الخیر، خیر کے کاموں میں اسراف ہے ہی نہیں. تو اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں کی بھی صفت یہی ہے کہ وہ جہنم سے پناہ مانگتے ہیں. اس لیے اس وقت اس آیت پر ہم سب کو عمل کرنے کی اور کروانے کی ضرورت ہے. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اللہ تعالیٰ کو توبہ بہت پسند ہے، بہت ہی پسند ہے. مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی کے دربار میں ساری چیزیں موجود ہیں، سب کچھ موجود ہے. فرشتے سجدہ کر رہے ہیں، کوئی قیام میں ہے، کوئی رکوع میں ہے، حوریں موجود، غلمان موجود، جنت موجود، سب کچھ موجود. لیکن ایک چیز وہاں نہیں ہے، اور چونکہ وہ چیز وہاں نہیں ہے، اس لیے جس طرح ہمارے دیار میں، ہمارے ملکوں میں یہ ہوتا ہے کہ جو چیز ہمارے ملکوں میں نہ پائی جاتی ہو اور دوسرے ملکوں سے امپورٹ کی جائے، درآمد کی جائے. امپورٹ انگلش ہے، درآمد یہ فارسی ہے، اور استیراد عربی ہے. تین لغتیں پیش کر دیں آپ کو، کہ جو وہاں سے امپورٹ کی جائے، درآمد کی جائے یا استیراد کی جائے کسی دوسرے ملک سے، تو وہ بہت مہنگے داموں فروخت ہوتی ہے. کہ بھائی یہاں یہ چیز نہیں ملتی، یہ باہر سے درآمد کی گئی ہے، امپورٹ کی گئی ہے، کہتے ہیں امپورٹڈ آئٹم ہے یہ. اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی سب کچھ موجود، لیکن ایک چیز نہیں ہے. وہ چیز یہاں سے جب جاتی ہے، یہاں سے جاتی ہے زمین سے آسمان تک، تو اس کی بڑی قدر و قیمت ہوتی ہے، اور وہ ہے توبہ اور ندامت کے آنسو. توبہ کے آنسو، ندامت کے آنسو. فرشتوں میں یہ جذبہ ہی نہیں ہے کہ وہ گناہ کریں. فرشتوں کے اندر گناہ کا مادہ ہی رکھا گیا، لہذا تو جب گناہ نہیں کرتے وہ، تو توبہ کہاں سے؟ گناہ تو اس وقت، توبہ تو اس وقت آدمی اس وقت کرے جب کوئی غلطی ہو، ندامت تو آدمی کو اس وقت ہو جب کوئی غلطی ہو. تو وہاں یہ ندامت کے آنسو نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے دربار میں اللہ کے ہاں کوئی نافرمانی ہے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں تو یہاں ہوتی ہیں، پھر یہاں توبہ کے آنسو بہائے جاتے ہیں، پھر یہ آنسو اوپر جاتے ہیں. تو اللہ کے ہاں کیونکہ یہاں سے درآمد ہوتے ہیں، تو درآمد شدہ چیز کی بڑی حیثیت ہوتی ہے، بڑی اہمیت ہوتی ہے. وہاں اس کی بڑی اہمیت ہے، اور یہ میں ایسے ہی کہہ رہا. تفسیر رول معنی میں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، سورہ قدر کی تفسیر میں علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب و غریب حدیث نقل کی ہے. سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی، یعنی حدیث قدسی اس حدیث کو کہتے ہیں جو حضور بیان فرمائے اور اس کی نسبت اللہ کی طرف کرتے ہیں، کرتے ہوں کہ میرے اللہ نے یہ فرمایا. تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے فرمایا، لعنین المذنبین احب الی من زجل المصدقین، کہ گناہگار بندوں کا رونا، ان کا آنسو گرانا مجھے زیادہ محبوب ہے فرشتوں کی سبحان اللہ سبحان اللہ سے. اور سبحان اللہ کرنے والوں من زجل المسبحین میں سب داخل ہیں، فرشتے بھی اور کوئی بھی مخلوق اللہ کی تسبیح کر رہی ہو سب اس میں داخل ہو گئے. کون بھی اللہ کی تسبیح کر رہا ہو، سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھ رہا ہو، اللہ کو اس کے سبحان اللہ سے زیادہ ایک طرف وہ بیٹھا ہے جو اپنے گناہوں پر آنسو بہا رہا ہے کہ اللہ رمضان کا مہینہ ہے معاف فرما دیجئے، اب تو مغفرت فرما دیجئے، غلطیاں ہو گئی معاف فرما دیجئے، میرے گناہوں کو بخش دیجئے. اللہ تعالیٰ کو یہ زیادہ محبوب ہے، اس کا آنسو گرانا اور اس کا ندامت کا اظہار کرنا. اور ایک حدیث میں حضور نے فرمایا الندم والتوبہ، ارے ندامت بھی توبہ ہے. اللہ کے ہاں کوئی کسی کو ندامت ہو جائے کہ میں نے بہت برا کیا اللہ کو ناراض کر کے، تو اللہ کے ہاں یہ بھی توبہ ہی شمار ہوتی ہے. اللہ کے ہاں یہ بھی توبہ ہے، الندم والتوبہ ندامت بھی توبہ ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لَأَنِينُ الْمُذْنِبِينَ اے لَأَنِينُ الْمُذْنِبِينَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ زَجَلِ الْمُسَبِّحِينَ، اے جلیل اس کا ترجمہ کیا ہے کسی شاعر نے، اے جلیل اشک گناہگار کے ایک قطرے کو، جلیل اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اے جلیل اشک گناہگار کے ایک قطرے کو ہے فضیلت تیری تسبیح کے سو دانوں پر، ہے فضیلت تیری تسبیح کے سو دانوں پر. اللہ تعالیٰ کو توبہ، اللہ اکبر. یا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اصل میں توبہ کہتے ہیں التوبۃ الرجوع، توبہ یتوبو کے معنی لوٹنے کے ہیں، لوٹنا. ماں باپ سے بکھڑا ہوا کوئی بیٹا ہو اولاد ہو لوٹ کر ماں باپ کی طرف آ جائے، کیسی خوشی ہوتی ہے ماں باپ کو، کیسی خوشی ہوتی ہے. اور خوشی کیوں ہوتی ہے؟ اس محبت کی وجہ سے جو ماں باپ کو اولاد سے ہے. بچہ کھو گیا تھا لوٹ کر آ گیا، اب خوش ہو رہے. یاد رکھیے دوستو، ماں باپ کو یہ محبت جس کی وجہ سے ان کو بیٹے کے لوٹ کر آنے پر خوشی ہو رہی ہے، اس محبت کی بھیک اللہ نے دی ہے. بھیک دینے والے کے پاس زیادہ خزانے ہوتے ہیں، بھیک لینے کے والے کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہوتا. جب بھیک دی جاتی ہے، جب کچھ آ جاتا ہے اس کے پاس، تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالی بندوں سے، ماں باپ سے زیادہ محبت کرتے ہیں. ماں باپ سے زیادہ اللہ تعالی، کیونکہ ماں باپ کو ماں دے رہا مہر من آموختم. مولانا روم رحمت اللہ علیہ مثنوی میں فرماتے ہیں، اللہ تعالی کی طرف سے بات نقل کرتے ہیں کہ اللہ تعالی یہ فرما رہے ہیں، ماں دے رہا مہر من آموختم، ارے ماؤں کو محبت کرنا تو میں نے سکھائی ہے. چو بوت شمعے کے من افروختم، اس شمع کا کیا حال ہوگا، کیا پوچھتے ہو اس چراغ کے بارے میں جس کو میں نے روشن کیا ہے. تو ماں باپ کو محبت کرنا اللہ نے سکھائی ہے، اور محبت کی بھیک اللہ نے دی ہے. بھیک دینے والے کے پاس زیادہ خزانے ہوتے ہیں، لہذا اللہ کو اپنے بندوں سے، ماں باپ سے زیادہ محبت ہے. جب کوئی بندہ، کوئی بیٹا ماں باپ سے بچھڑ جائے اور پھر لوٹ آئے، تو ماں باپ کو جتنی خوشی ہوتی ہے، اس سے زیادہ خوشی اللہ کو اس وقت ہوتی ہے جب کوئی بندہ گناہ والی زندگی چھوڑ کر اللہ کی طرف آ جائے، رجوع کر لے، لوٹ آئے، توبہ کر لے. توبہ یا توبو کے معنی لوٹنے کے ہیں، لوٹ آئے، توبہ کر لے، تو اللہ کو اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے جتنی ماں باپ کو اس وقت خوشی ہوتی ہے جب ان کا بچھڑا ہوا بچہ ان کو مل جائے. سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ایک واقعہ بیان فرمایا، مثال سے بات کو سمجھایا کہ ایک شخص سفر میں جا رہا تھا، صحرا سے گزر رہا تھا، اونٹ پر اس کا سامان لدا ہوا، کھانے پینے کا سامان بھی تھا، اوڑھنے بچھونے کا سامان بھی، سب کچھ اس کا اونٹ پر لدا ہوا. صحرا میں کوئی درخت آیا، اس صحرا میں کوئی درخت مل جانا بڑی نعمت ہوتی ہے، تو اس نے درخت سے اپنے اونٹ کو باندھا اور تھوڑا سا اس کے سائے میں آرام کرنے لگا. جب سو کر اٹھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس کا اونٹ غائب تھا. اب بہت رویا کیونکہ ایک لق و دق ٹھہرا ہے, حد نگاہ تک پانی کا نام و نشان نہیں, کھانے پینے کی چیزوں کا کوئی نام و نشان نہیں, آبادی نہیں, سامنے موت نظر آ رہی, کچھ بھی نہیں, اونٹ غائب. بہت رویا بہت رویا, اور روتے روتے سو گیا, روتے روتے سو گیا. پھر سونے کے بعد جب اٹھا, آنکھ کھلی تو اس کا اونٹ ویسے ہی موجود, سارا سامان اسی طرح موجود. تو اس کے منہ سے نکلا خوشی کے مارے, اس کے منہ سے نکلا اللہم انت ربی, اللہم انا ربک وانت عبدی, اللہم انا ربک وانت عبدی, اے اللہ میں تیرا خدا ہوں تو میرا بندہ ہے. خوشی کے مارے الٹا نکل گیا. حضور فرماتے خوشی کی وجہ سے, کہنا تو یہ چاہ رہا تھا وہ کہ یا اللہ آپ نے میرا اونٹ لوٹا دیا, سامنے موت نظر آ رہی تھی, تو کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ اللہم انا عبدی وانت ربی, اے اللہ میں, اللہم انا عبدک وانت ربی, اے اللہ میں, آپ میرے رب ہیں اور میں آپ کا بندہ ہوں, بجائے یہ کہنے کے الٹا نکل گیا اللہم انا ربک وانت عبدی, اے اللہ میں آپ کا رب ہوں آپ میرے بندے ہیں. خوشی کی وجہ سے منہ سے یہ الفاظ نکلے. تو فرمایا جتنی خوشی اس کو ہوئی اور اس کی اور ایسی خوشی ہوئی کہ الفاظ بھی الٹ نکل گئے. اللہ تعالیٰ کو اس سے زیادہ خوشی اس وقت ہوتی ہے جب کوئی بندہ توبہ کرتا ہے, اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے. اور ایک حدیث میں فرمایا سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے والذی نفسی بیدہ, قسم بھی کیسی اٹھائی, اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری بھی جان ہے. حضور فرماتے ہیں میری جان بھی جس کے قبضے میں ہے, میں اس کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں لو لم تذنبو, اگر تم گناہ کرنا چھوڑ دو, ساری کی ساری مخلوق سب پاک صاف ہو جائے گناہوں سے, لذہب اللہ بکم, اللہ کو ایسی مخلوق پسند نہیں ہے, اللہ تمہیں صفحہ ہستی سے مٹا دیں. اگر تم لوگ گناہ کرنا چھوڑ دو تو اللہ تمہیں صفحہ ہستی سے ہی مٹا دیں, لذہب اللہ بکم, تمہیں ختم کر دیں. ولجاء بقوم, اور ایک قوم لے کر آئیں, ایک قوم کو پیدا کریں, یذنبون, جو گناہ کریں گے, فیستغفرون, اور پھر وہ اللہ سے معافی مانگیں گے, فیغفر اللہ لہم, پھر اللہ ان کی مغفرت فرمائیں گے. اللہ کو معاف کرنا اتنا پسند ہے کہ وہ آپ یہ دیکھیں نا بھائی, بنگلہ دیش والوں کی کہیں دعوت ہو گئی, بنگلہ دیش والوں کی دعوت کی کسی نے اور مچھلی نہ پکائی, تو یقین مانے شاید وہ آپ سے نہ کہے مہمانداری کی وجہ سے, لحاظ داری میں, مگر وہ دل میں ضرور کہے گا کہ سب کچھ ہے مگر مچھلی نہیں تو کچھ بھی نہیں, مچھلی نہیں تو کچھ بھی نہیں. حیدرآباد دکن والوں نے اگر ان کے یہاں اگر کھٹی دال نہیں پکتی تو کیا پکا, بگارے بیگن نہیں پکتے تو کیا پکا. ایک چیز جس کو محبوب ہے اور وہ چیز نہ پائی جا رہی ہو, وہ کہتا ہے یہ تو کیا ہوا, کچھ بھی نہیں, یہ تو مزہ ہی نہیں آیا. اللہ تعالیٰ کو بھی توبہ بڑی پسند ہے, توبہ بہت پسند ہے. تو فرمایا کہ اگر توبہ سب کے سب پاک صاف ہو جائیں, گناہ کرنے ہی چھوڑ دیں, تو اللہ تعالیٰ کو بھی مزہ نہیں آئے گا. اللہ فرمائیں گے یہ کیا, ایک قوم کو پیدا فرمائیں گے, وہ گناہ کرے گی, پھر استغفار کرے گی, اور پھر اللہ ان کو معاف کرنا شروع کریں گے. آپ اندازہ لگائیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں. اور ایک جگہ ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ اگر میں لیلۃ القدر کو پالوں تو کیا دعا کروں, اگر میں لیلۃ القدر کو پالوں تو کیا دعا کروں, اللہ سے کیسے مانگوں. تو فرمایا یوں دعا کرو, اللہم انکا عفوون, ایک روایت میں عفوون کے بعد کریمون کا لفظ بھی ہے, بعض روایات میں یوں ہے اللہم انکا عفوون تحب العفو فاعف عنی, بعض روایات میں ایک لفظ کا اضافہ ہے اللہم انکا عفوون کریمون تحب العفو فاعف عنی, یہ الفاظ بھی ہیں. تو ہم ان الفاظ میں مانگ لیں, فإن کثرت المبانی تدل على کثرت المعانی, کیونکہ الفاظ کی کثرت معانی کی کثرت پر دلالت کرتی ہے. تو اللہم انکا عفون، اے اللہ آپ بہت زیادہ، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما رہے اگر لیلۃ القدر کو پالو تو ان الفاظ میں دعا کرو، اللہم انکا عفون، اے اللہ آپ بہت زیادہ معاف فرمانے والے ہیں اور کریم ہیں. کریم، الکریم الذی یعطی بدون الاستحقاق والمنہ، الکریم الذی یعطی بدون الاستحقاق والمنہ، کہ کریم وہ ذات ہے جو بغیر حق کے معاف کر دے، حق نہیں بنتا پھر بھی عطا کر دے، بغیر عوض کے معاف کر دے، بغیر عوض کے عطا کر دے. الکریم الذی یعطی الاجر الجزیل علی العمل القلیل، کریم وہ ذات ہے، یوں بھی تعریف کی گئی ہے کریم کی، کہ کریم وہ ذات ہے جو چھوٹے سے عمل پر بہت بڑا اجر دے، اس کو کریم کہتے ہیں. الکریم الذی یتفضل فوق ما نتمنا به ولا یخاف نفاد ما عنده، یہ بھی کریم کی تعریف کی گئی ہے، کہ کریم وہ اس ذات کو کہتے ہیں جو ہماری تمناؤں سے بڑھ کر، ہماری توقعات سے بڑھ کر فضل کر دے، عنایات کر دے، بخششیں کر دے، اور اس کو ولا یخاف نفاد ما عنده، اس کو اپنے خزانوں میں سے کسی چیز کے کمی ہو جانے کا خوف بھی نہ ہو کہ میں یہ دے دوں گا بندوں کو تو میرے خزانوں میں کمی آ جائے گی. اللہم انکا عفون کریم. آگے جو بات فرمائی وہ بڑی مزیدار ہے، تحب العفو، آپ معاف کرنے کو پسند فرماتے ہیں، آپ معاف کرنے کو پسند فرماتے ہیں. کہتے ہیں جی مجھے شکار بہت پسند ہے، اگر کوئی شخص مجھے رات کو 3 بجے نیند سے اٹھا کر میٹھی نیند سے بھی اٹھا دے مجھے اور یوں کہے، اور میں کہوں کیوں اٹھایا، تو کہے بھائی شکار کو چلنا ہے، تو میرا سارا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا، میں کہوں گا چلو شکار کو. ایسے بھی شوقین لوگ ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تحب العفو، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیسی تعریف فرما رہے ہیں، تحب العفو، آپ کریم ہیں، بہت زیادہ معاف فرمانے والے ہیں اور کریم ہیں اور معافی کو پسند بھی فرماتے ہیں. کیا مطلب ہے اس کا؟ اچھا پہلے تو اس کی تشریح سنیے. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے شرح مشکات 11 جلدوں میں ہے، یہ عربی زبان میں بہترین شرح لکھی ہے مشکات شریف کی، اس میں فرماتے ہیں اے انت تحب ظہور صفت عفوک علی عبادک، یعنی عفو کریم تحب العفو کا کیا مطلب ہے کہ یعنی آپ اپنی صفت عفو کو، یعنی معافی کی صفت کو اپنے بندوں پر ظاہر فرمانا پسند فرماتے ہیں. اور اس کا دوسرا مطلب یہ نکلتا ہے کہ ایک آدمی کو مرغی پسند ہے، بریانی پسند ہے، آپ اس کو 10 دن تک بریانی کھلاتے رہیے، وہ کہے گی کیوں کھلا رہے ہیں، کہ آپ کو پسند ہے، 20 دن تک کھلا دیجئے، 15 دن، 20 دن، 25 دن، بالآخر 25 دن کے بعد کہے گا بھائی بس بھائی میرا دل بھر گیا، اور بالآخر اس پر بھی کھلائی تو کہے گا ایسا نہ کرو بھائی اب نہ کھلاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں مرغی کھانا ہی چھوڑ دوں، بریانی کھانا ہی چھوڑ دوں زندگی بھر کے لیے، ایسا ظلم نہ کرو کہ میرا جی ہی بھر جائے، آئندہ کے لیے میں اس کو طلاق مغلظہ دے دوں، طلاق مغلظہ جس کے بعد رجوع کا کوئی امکان نہیں ہوتا. معلوم ہوا کتنا ہی کوئی چیز پسند ہو کسی کو، بار 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 وہی چیز کرنے سے آدمی کا دل اکتا جاتا ہے، دل اکتا جاتا ہے، دل بھر جاتا ہے اس سے. لیکن حضور فرما رہے ہیں تحب العفو، مضارے کے صیغے کے ساتھ، مضارے میں 2 زمانے پائے جاتے ہیں، ایک زمانے حال اور ایک زمانے استقبال. یعنی تحب العفو کا کیا مطلب ہوا؟ آپ معافی کو فی الحال بھی پسند کرتے ہیں، حالاً بھی اور استقبالاً بھی، یعنی آئندہ زمانے میں بھی آپ معافی کو پسند کرتے رہیں گے، یعنی معاف کرتے 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 آپ اکتاتے نہیں ہیں، آپ کو اکتاہٹ نہیں ہوتی معافی کرنے سے، آپ فی الحال بھی معافی کو پسند فرماتے ہیں اور آئندہ زمانے میں بھی معافی کو پسند فرماتے رہیں گے. یہ مطلب ہے تحب العفو کا. آپ کو اکتاہٹ نہیں ہوتی, اللہ تعالیٰ کو اکتاہٹ نہیں ہوتی کہ معافی کیے جا رہا ہوں کیے جا رہا ہوں کیے جا رہا ہوں. شیطان نے کہا تھا نا, قسم اٹھا کر کہا, اللہ تعالیٰ کی قسم اٹھا لی اس نے کہ تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا, تو اللہ تعالیٰ نے بھی قسم اٹھائی. اللہ تعالیٰ نے بھی قسم اٹھا کے کہا, لا ازال اغفر لهم ما استغفرونی, میں بھی قسم اٹھا کے, تو کہتا ہے قسم اٹھا کے کہ تیرے بندوں کو گمراہ کرتا رہوں گا گناہوں میں مبتلا کرتا رہوں گا. اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا, اچھا یہ بات ہے, لا ازال اغفر لهم ما استغفرونی, دے میری بات بھی سن لے, میں بھی ان کو معاف کرتا رہوں گا جب تک وہ مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے, میں بھی معاف کرتا رہوں گا. جا, یہ کلمات سن کے شیطان نامراد ہو گیا. آج تو کہتے ہیں اللہ ہماری پتہ نہیں سنتا ہی نہیں ہے. اللہ, نعوذ باللہ. بھائی یہ بہت مایوسی کی بات ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو شیطان کی بھی سنی ہے. اس نے کہا حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا اس نے, اتنا بڑا جرم. اللہ تعالیٰ فرما رہے, فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون, تمام فرشتوں نے سجدہ کیا الا ابلیس, نہ ابلیس نے, شیطان نے نہیں کیا. معلوم ہوا یہ, اور کتنی عبادت حاصل تھی اس ظالم کی, عبادت بھی سنیے. چار بالشت زمین پر روایات میں آتا ہے, پوری روئے زمین پر جس میں سمندر بھی شامل ہے. یہ جو خشکی کا حصہ ہے یہ تو ایک حصہ ہے, تین حصے تو پانی ہے دنیا میں. ساری روئے زمین میں چار بالشت اس نے جگہ ایسی نہیں چھوڑی تھی جہاں اللہ کی عبادت نہ کی ہو, اللہ کو سجدہ نہ کیا ہو. ایسی عبادت کسی نے کی آج تک؟ مگر جب حکم دیا گیا کہ سجدہ کرو حضرت آدم علیہ السلام کو, تو سارے فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون الا ابلیس, نہیں کیا اس نے, سب فرشتے سجدے میں گر گئے, مگر شیطان نے انکار کر دیا. ابا, اس نے انکار کر دیا, واستکبر, تکبر اختیار کیا, وکانا من الکافرین, اور کافروں میں سے ہو گیا. دیکھیے یہ واقعہ بہت بڑی دلیل ہے کہ عبادت سے نفس نہیں مرتا. لاکھ تسبیح پڑھتے چلے جاؤ, عبادت کرتے چلے جاؤ, خوب آپ نفلی عبادت کیجئے, حج کیجئے, عمرے کیجئے, نفس اس چیز سے نہیں مرتا. یہ بڑی غلط فہمی کی بات ہے, نفس نہیں مرتا اس سے. بلکہ میں ایک قدم آگے بڑھ کے اور کہتا ہوں کہ بعض اوقات نفس موٹا ہو جاتا ہے, اور موٹا ہو جاتا ہے ایسا کرنے سے. دیکھیے شیطان کا کیا ہوا, جیسے مثال کے طور پہ شیطان کہ اتنی عبادت کر لی, نفس نہیں مرا, اللہ حکم دے رہے ہیں اللہ کے, سجدہ کر, وہ کہہ رہا نہیں کر رہا میں. تو عبادات سے نفس نہیں مرتا, اعمال سے نفس نہیں مرتا, بلکہ بعض اوقات موٹا ہوتا ہے. جب تک کسی نفس کو مارنے والے کا دامن نہ پکڑا جائے, یہ نفس نہیں مرتا, یہ موٹا ہی رہے گا. نفس نتوا کچھ اللہ ذل پیر, مولانا روم فرماتے ہیں بغیر شیخ کے سائے کے نفس مرتا ہی نہیں ہے. دامن ای نفس کشرا سخت گیر, اس نفس کو مارنے والے کا یعنی شیخ کا اور مرشد کا دامن بہت مضبوطی سے پکڑو, کسی اللہ والے کا دامن پکڑو, ورنہ نفس تم سے ایسے ایسے گناہ کرائے گا. وہ کہے گا, ایک طرف کہے گا تمہاری تو نہ کبھی تلاوت چھوٹتی ہے, نہ اشراق چھوٹتی ہے, نہ تہجد چھوٹتی ہے, نہ تکبیر اولا چھوٹتی ہے, عید کی نماز تمہاری نہیں چھوٹتی, وغیرہ وغیرہ, اور تسبیحات نہیں چھوٹتی. یہ فضائل گنوائے گا, فضائل گنوا کر اپنا ہی مرید کروا دے گا, اور پھر دوسری طرف منہ کالا کرواتا ہے. یہ نہیں پتا کہ میں جا کے, ارے بھائی یہ بھی تو گنوا کہ تو جا کے بیٹھ کے ٹی وی دیکھتا ہے, نہ محرم عورتوں سے احتیاط نہیں ہے, یہ باتیں بھی تو گنوا, وہ یہ باتیں نہیں گنواتا. کیسے زبان غلط استعمال کر رہا ہے, کانوں کا غلط استعمال ہو رہا ہے, پیروں کا غلط جگہ چل کے جا رہا ہے, ہاتھ غلط استعمال کر رہا ہے, دل کا غلط استعمال. یہ دل کا اگر غلط استعمال ہوا تو پھر تو بیڑا ہی فرق ہے, کیونکہ دل جسم کا بادشاہ ہے. بادشاہ اگر کسی ملک کا دشمن کے ساتھ مل جائے تو کیا حال ہوگا اس ملک کا؟ بادشاہ ہو اور کسی ملک کا بادشاہ ہو دشمن کے ساتھ مل جائے, کیا حال ہوگا اس ملک کا؟ لہذا جو آدمی دل میں برے خیالات اور گندے خیالات سے مزے لوٹتا ہے, حرام لذت اٹھاتا ہے گندے خیالات پکا کر, تو یہ دل گویا بادشاہ کے ساتھ, اس کے ساتھ یہ دل جو بادشاہ ہے یہ شیطان کے ساتھ مل گیا. اب کیا ہوگا؟ اب ہاتھوں کا صوبہ غلط استعمال ہوگا, آنکھوں کا صوبہ غلط استعمال ہوگا, پیروں کا صوبہ غلط استعمال ہوگا, کانوں کا صوبہ غلط استعمال ہوگا, ناک کا صوبہ غلط استعمال ہوگا, کیونکہ دارالحکومت پر دشمن کا قبضہ ہے. دارالحکومت پر دشمن کا قبضہ ہے, سارے صوبے وہی اس دشمن کی مرضی کے مطابق استعمال ہوں گے. ہاں, تو یہ نفس ایسے نہیں مرتا. اچھا, ایک بات اس سے یہ بھی پتا چلی, اس واقعے سے یہ بھی معلوم ہوا کہ تمام کے تمام فرشتے, اور فرشتے بہت بڑی تعداد میں ہیں, بہت بڑی. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں, میں جب معراج پہ گیا تو فرشتے ہی فرشتے, جگہ نہیں آسمان میں, فرشتے ہی فرشتے, بے حساب. اب وہ سب کے سب سجدے میں گر گئے. فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون الا ابلیس, تو سجدے کا ماحول بن گیا, سب نے سجدہ کیا, ماحول بنا ہوا سجدے کا, سب گرے ہوئے. لیکن اخلاص کے ساتھ جو کسی ماحول میں نہ گیا ہو, ماحول بھی اس پر اثر انداز نہیں ہوتا. اچھے ماحول کا بھی اس شخص پر جو مخلص نہ ہو اثر نہیں پڑتا. دیکھیں, سارے فرشتے سجدے میں گر گئے, بہت بڑی تعداد میں, یعنی انسانوں سے کہیں زیادہ بڑی تعداد فرشتوں کی ہے. وہ سب کے سب سجدے میں گر گئے. ایک کیسا ماحول ہوگا سجدے کا, مگر یہ نہیں گرا سجدے میں, یہ نہیں گیا. اس کے اوپر اس ظالم پہ کوئی فرق ہی نہیں پڑا. اس نے کہا, نہیں میں تو نہیں کرتا. معلوم ہوا, جو مخلص نہ ہو, کتنا ہی اچھا ماحول آپ فراہم کر دیں اس کو, کتنا ہی اچھا اس کو دیندار ماحول آپ فراہم کر دیں, مخلص نہیں ہے, سدھرنے کا ارادہ ہی نہیں ہے, تو کچھ فرق نہیں پڑے گا اس کو, وہ ویسا کا ویسا ہی رہے گا. کتے کی دم, ایک شخص نے اپنے کتے, جو کتا کی دم مڑی ہوئی ہوتی ہے نا, ایک آدمی نے سوچا کہ میں پائپ لگا دیتا ہوں, پائپ, تو پائپ لگا دیا اور دم سیدھی ہو گئی. اب وہ پائپ کے ساتھ ہی جاتا تھا. 12 سال کے بعد اس نے سوچا, بھائی اب تو کچھ فرق آ گیا ہوگا. جیسے ہی اس نے پائپ کو یوں کھینچا تو دم دوبارہ ایسی دوبارہ رول ہو گئی ہے. تو اس کے بعد سے یہ واقعہ, یہ کہاوت مشہور ہے, کتے کی دم 12 سال کے بعد بھی ٹیڑھی کی ٹیڑھی. کچھ بھی کر لو. تو اس لیے بھائی میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کی بھی سنی. اتنا بڑا جرم کیا تھا اس نے, مگر جب اس نے یہ کہا کہ میرے جرم کی سزا مجھے ابھی نہ دی جائے, مجھے ڈھیل دے دی جائے, رب کہہ کر پکار لیا اس نے. رب کا لفظ جو ہے نا, اس رب کے لفظ سے اللہ تعالیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. یہ جو رب کا لفظ ہے, میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں, یہ اپنی دعاؤں میں رب کا لفظ استعمال کر لیں. رب کے معنی پالنے. کیوں اللہ تعالیٰ کا رب کا لفظ استعمال کرنے سے اللہ کا غصہ کیوں ٹھنڈا ہوتا ہے؟ رب کے معنی پالنے والا, ربا یربی تربیتا, پالنا. تو پالنے والے کو اپنی پالی ہوئی چیز سے محبت ہو جاتی ہے. کتا بھی اگر کوئی پالتا ہے تو اس سے بھی, حالانکہ نجس جانور ہے, مگر محبت ہو جاتی ہے. بلی سے محبت ہو جاتی ہے, پلی ہوئی چیز ہے, اگر وہ کھو جائے تو افسوس ہوتا ہے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جن کو ہم پالتے ہیں, ان سے محبت ہو جاتی ہے. پالی ہوئی, پالنے کی وجہ سے محبت ہو جاتی ہے کہ ان کو دانا پانی دیا تھا, بس محبت ہو گئی. اب وہ کھو گئی, یا پرندہ تھا اڑ گیا, بہت افسوس ہوتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا, یا چوری ہو گئی, کوئی چرا کے لے گیا. آج کل پرندے چوری بھی بہت ہو رہے ہیں, چھتوں سے آ کر پھلان کر اور چوری کر کے رفو چکر, پھلان کر چھتوں سے چھتوں پر آ کر اور چھتیں پھلان کر اور پرندے چوری کر کے رفو چکر. اب وہ جا کے اوپر دیکھا تو دڑبا خالی پورا, بھائی یہ کیا, تالے ٹوٹے ہوئے. ہائے ہائے ہائے, تو افسوس ہوتا ہے, دانا پانی دیا تھا, محبت ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے, اللہ کو بھی رب کے لفظ سے بہت رحم اور پیار آ جاتا ہے, کیونکہ اللہ پالنے والے ہیں, پالنے والے کو اپنی پالی ہوئی چیز سے محبت ہوتی ہے اور پالی ہوئی چیز کو بھی اپنے پالنے والے سے محبت ہو جاتی ہے. تو اس نے بھی اس ظالم کو یہ بات معلوم تھی, شیطان کو, لہذا اس نے کہا رب انظرنی الی یوم یبعثون. اب یہ دعا ہے اس کی, یہ دعا بتا رہا ہوں, شیطان کی دعا ہے جو قبول ہو رہی ہے. ہم کہتے ہیں ہماری دعا قبول نہیں ہوتی, یہ بڑی مایوسی کی بات ہے بھائی. قال رب انظرنی الی یوم یبعثون, اے میرے رب, اے میرے رب کا لفظ اس نے استعمال کر لیا, اے پالنے والے. کیا مطلب ہوا کہ کیونکہ آپ پالنے والے ہیں, پالنے والے کو اپنی پالی ہوئی چیز سے محبت ہوتی ہی ہے, لہذا میں اس محبت کا واسطہ دیتا ہوں, آپ میرا کام کر دیجئے. رب ہے نا رب, اے اللہ چونکہ آپ ہمارے رب ہیں, پالنے والے ہیں, پالنے کی وجہ سے آپ کو ہم سے جو محبت ہے ہم اس کا واسطہ آپ کو دیتے ہیں. رب کا یہ مطلب ہوتا ہے, اس لیے اللہ کو پیار آ جاتا ہے رب کے لفظ استعمال کرنے. آپ دیکھیں قرآن بھرا بھرا پڑا ہے, شروع ہی اٹھا لیں الحمدللہ, کیا ہے بھائی, بس الحمدللہ رب العالمین, او ربنا آتنا فی الدنیا, ربنا ہب لنا من ازواجنا. حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا فرما رہے ہیں, اتنی طویل, یعنی اچھی خاصی طویل آیات ہیں, رب کا لفظ رب 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 رٹ لگائی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ, دیکھے رب آ گیا, رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ. ایک لفظ آ گیا رب کا, پھر دوبارہ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَن عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. پھر اب یہ ہو گیا, اب پھر رب ہر جملے کو رب سے, ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم, ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تهوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون. پھر آگے ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن وما یخفى علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء. یہ رب رب رب, الحمد للہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق, ان ربی لسمیع الدعاء. پھر رب اجعلنی, پھر رب لائے, رب اجعلنی مقیم الصلاۃ و من ذریتی, پھر لائے ربنا وتقبل دعاء, پھر رب لائے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. تیرہویں پارے میں یہ آیات ہیں, اب بتائیے کتنی جگہ رب کا لفظ لائیں, کیوں لائیں, تاکہ اپنے رب کو خوب پکارو رب رب کہہ کے, تاکہ میرے رب کو پیار آ جائے, کیونکہ اے اللہ آپ میرے پالنے والے ہیں, پالنے والے کو پالی ہوئی چیز سے محبت ہوتی ہے, میں اسی پالنے کی وجہ سے جو آپ کو مجھ سے محبت ہے, میں اس کا واسطہ دے کے آپ سے دعا کر رہا ہوں, آپ مجھ سے میرا کام بنا دیجئے, میری بگڑی بنا دیجئے. اللہ, کیا شیطان نے رب کا لفظ شیطان نے استعمال کیا تو اس کی دعا قبول ہو گئی. ہم کہتے ہیں ہماری دعائیں نہیں, ارے بھائی بہت مایوسی کی بات ہے یہ. رب انظرنی الی یوم یبعثون, آگے آیت کیا ہے, قال انک من المنظرین. اللہ نے فرمایا جا تیری دعا سن لی, تجھے مہلت دے دی. ہم کہتے ہیں ہماری دعائیں نہیں قبول ہوتی, دعائیں قبول نہیں, ایسی بات نہیں ہے. ایک روایت میں آتا ہے, ایک بندہ بہت اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا تھا, فرشتوں نے بھی کہہ دیا ہے اللہ اتنے عرصے سے یہ مانگ رہا ہے, آپ دے دیجیے اس کو, اس کی مراد آپ پوری کر دیجیے, کتنی لجاجت سے, کتنا یہ گڑ گڑا کے آپ سے مانگ رہا ہے, اللہ دے دیجیے. اللہ نے فرمایا اچھا تمہیں یہ اشکال ہے کہ میں کیوں نہیں دے رہا اتنے عرصے سے, جاؤ زمین پر جاؤ, فلاں فلاں شخص کے گھر پر جاؤ جس نے بہت سارے پرندے پالے ہوئے ہیں, اس سے جا کے پوچھو کہ یہ تم نے پرندے کیوں پالے ہوئے ہیں. اچھا بھائی, پہنچے اس سے پوچھا, ہاں بھائی یہ آپ نے پرندے کیوں پالے ہوئے ہیں, یہ طوطا ہے مینا ہے یہ کیوں پالے, کہہ رہے ہیں طوطے کی آواز مجھے پسند ہے, یہ بولتا ہے اس کی اچھا لگتا ہے اس کا بولنا, مجھے مینا کی آواز مجھے پسند ہے, کوئل کی آواز مجھے پسند ہے, یہ چڑیاں ہیں ان کی آواز مجھے پسند ہے, ان کی آوازیں مجھے اچھی لگتی ہیں, میں نے ان کو پالا ہوا. انہوں نے جا کے اللہ تعالیٰ سے عرض کر دیا کہ اللہ ہم نے اس سے پوچھا تھا, اس نے کہا مجھے پرندوں کی آوازیں اچھی لگتی ہیں اس لیے میں نے ان کو قید کر رکھا ہے اپنے پاس, میں ان کو آزاد نہیں کرتا, پالا ہوا یہی ان کو دانا پانی دے دیتا ہوں. اللہ نے فرمایا یہی تو بات, یہی تو جواب میرا ہے کہ میں اس کو دے نہیں رہا, اس وجہ سے نہیں دے رہا کہ دے دوں گا تو مانگنا چھوڑ دے گا. گیا مجھے تو پسند آ رہا ہے اس کا مانگنا, اس لیے نہیں دے رہا. ان اللہ یحب الملحین فی الدعاء, حضور فرماتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی دعا میں الحاح کرنے والا, الحاح کیا ہوتا ہے, ڈٹ کر مانگنا, ایک چیز نہیں ملے مانگے جا رہا, مانگے ہی جا رہا ہے, وہ چھوڑتا بھی نہیں. ان اللہ یحب الملحین فی الدعاء, اللہ تعالی دعا میں الحاح کرنے والوں کو ڈٹ جانے, بس گڑ گڑا کے مانگتے ہی چلے جا رہے ہیں, مانگتے ہی چلے جا رہے ہیں. اللہ ایسے لوگوں کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں, اللہ ایسے لوگوں سے محبت کرنے لگتے ہیں. یہ کیا کم انعام ہے, یہ انعام کم ہے کہ اللہ کسی کو کسی سے محبت کرنے لگے, انعام کم ہے. میرے دوستو مایوسی کی باتیں زبان پہ نہیں لانی چاہیے, کیا پتہ اللہ ہماری دعا ہمیں نہیں دے رہا ہے, ہماری مانگی ہوئی چیز اللہ کو ہمارا مانگنا پسند آ رہا ہے. بس ہم اللہ سے اچھا گمان رکھیں, اللہ سے اچھا گمان رکھیں, نیک گمان رکھیں. ارے ایک عام مسلمان سے ظنوا بالمؤمنین خیرا, عام مسلمانوں کے بارے میں حکم ہے کہ بدگمانی مت کرو, چاہے جائے کہ اللہ سے ہم بدگمانی کر لیں کہ اللہ ہماری دعا قبول نہیں کر رہے. اچھا گمان کریں کہ ہمیں اللہ کو ہمارا مانگنا اچھا لگ رہا ہے, اس لیے اللہ ہمیں نہیں دے رہا ہے. جب چاہیں گے اللہ دے دیں گے, ہم اللہ کے فیصلے پہ راضی ہیں. جب اللہ چاہیں دیں, جب نہیں دے رہا ہے ہم اللہ کے فیصلے پہ راضی ہیں, مگر ہم مانگنا بھی نہیں چھوڑیں گے, مانگتے رہیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا 40 سال کے بعد قبول ہوئی, اتنے برگزیرہ نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام, جن کا سب سے زیادہ تذکرہ قرآن میں جس نبی کا ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے, نام کے ساتھ جن کا نام آیا ہے سب سے زیادہ وہ حضرت موسیٰ ہے علیہ الصلوۃ والسلام. اولو العزم من الرسل میں ان کا شمار ہو, اولو العزم انبیاء میں شمار ہوتا ہے, ان کی دعا 40 سال کے بعد قبول ہو رہی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ جھٹ منگنی اور پٹ دیا, جھٹ منگنی پٹ دیا والا معاملہ چاہتے ہیں, ابھی ہو جائے. صلی اللہ علیہ رکعتین منتظر الوحی, جو لائے نے 2 رکعت نماز پڑھی اور اب وحی کا انتظار کر رہا ہے کہ اب وحی نازل ہونے والی ہے. ارے بھائی ایسا نہیں ہوتا, مایوس نہیں ہونا چاہیے, اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے. بہرحال تو یہ توبہ اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے, اور اس وقت ہم سب کو اسی چیز کی ضرورت ہے, اس آیت پر عمل کی. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, اے ایمان والوں سب مل کے اللہ سے ایک مرتبہ توبہ کر لو, کر ہی لو. میں نے جمعے میں بھی عرض کیا تھا, اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے بزرگوں کے صدقے میں یہ بات نصیب فرمائی کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو یہ بدعا دی ہے کہ برباد ہو جائے وہ شخص جس پر رمضان کا مہینہ گزرے, جو رمضان کا مہینہ پائے مگر پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہو. یاد رکھیے کہ یہ بدعا بظاہر ہے, حقیقت میں شفقت اور رحمت ہے. اور اس کی مثال بالکل ایسی ہے جب کوئی بچہ کام نہ کر رہا ہو اور وہ کام اس کے لیے ضروری ہو تو ماں باپ اس سے ڈرا دھمکا کر اس کو وہ کام کراتے ہیں. امی جان کہتی ہیں بیٹا اگر تم نے یہ کام نہیں کیا تو دیکھو میں تمہیں کھانا نہیں دوں گی, یا میں تم سے ناراض ہو جاؤں گی, یا تم سے میں بات چیت نہیں کروں گی, یا تمہیں میں پیسے نہیں دوں گی خرچے کے, تمہیں چیز لینے کے پیسے نہیں دوں گی, ٹافی لینے کے پیسے نہیں دوں گی, چلو جلدی سے یہ کام کرو. جب کوئی بچہ کام نہ کر رہا ہو اور وہ کام ضروری ہو اس کے لیے تو ڈرا دھمکا کر اس سے وہ کام کرایا جاتا ہے, اور اس ڈرانے دھمکانے میں ذرانے دھمکانے کی صورت ہوتی ہے, حقیقت میں شفقت ہوتی ہے, شفقت ہوتی ہے اس کے پیچھے ماں باپ کی. اسی طرح حضور نے جو یہ فرمایا ہے کہ جس شخص پر رمضان کا مہینہ گزرے اور پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہو, ہلاک ہو جائے اور برباد ہو جائے, جس میں شفقت ہے, وہ رحمت ہے, ہمدردی ہے کہ بھائی رمضان کا مہینہ ہے, کرا لو مغفرت اپنی بھی پوری امت کی, کرا لو مغفرت اپنی اور پوری امت کی, توبہ کر لو خود بھی اور امت کی طرف سے توبہ کرو, استغفار کرو. ہائے اللہ اکبر, کیا بتاؤں میں, عرض کیا کروں, وہ مشرکین مکہ ننگے ہو کر برہنہ ہو کر طواف کرتے تھے کعبۃ اللہ کا, ننگے ہو کر لباس اتار کر, اور وجہ بھی بڑی شاندار وجہ بیان کرتے تھے. کہتے تھے ارے جن کپڑوں میں ہم نے اللہ کی نافرمانی کی ہے ان کپڑوں سے کے ساتھ ہم طواف کریں, ہم ننگے ہو کے کریں گے, جیسے ہم دنیا میں آئے تھے ویسے ہی کریں گے, ان کپڑوں میں تو ہم نے گناہ کر رکھے ہیں ان میں ہم کیوں طواف کریں. دیکھیے آپ یہ کیسا, یہ شیطان نے ان کو پٹی کیسی پڑھائی, شیطان کے بڑے نورانی داؤں ہیں, کیسی پٹی پڑھائی اور اللہ کے گھر کی ان سے بے حرمتی کرا رہا ہے, ننگے طواف کروا رہا ہے کہ ارے تم نے ان کپڑوں میں گناہ کر رکھے تھے. لیکن اس حالت میں بھی, اس حالت میں کہ ننگے ہو کے طواف کر رہے ہیں, وہ ایک کلمہ کہا کرتے تھے غفرانک غفرانک غفرانک, یہ کہتے ہوئے طواف کرتے تھے. کفر کی حالت میں, شرک کی حالت میں, بت پرستی کی حالت ہے, مگر ایک کلمہ کہہ رہے ہیں غفرانک غفرانک. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیت نازل فرمائی وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم, اے نبی ہم ان لوگوں کو عذاب نہیں دیں گے جب تک کہ آپ کی ذات بابرکات ان میں موجود ہے, جب تک آپ یہاں موجود ہیں بنفس نفیس ہم ان کو عذاب نہیں دیں گے. وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون, اور ہم ان کو اس وقت تک بھی عذاب نہیں دیں گے جب تک کہ یہ غفرانک غفرانک کہتے رہیں گے. ان مشرکین کو علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اذا کان الاستغفار یفید الکفار فکیف لا ينفع المؤمنین الابرار. یہ رول مانی کی عبارت پیش کر رہا ہوں کہ جب یہ استغفار کافروں کو فائدہ دے سکتا ہے, کافروں کو, اور جبکہ وہ ننگے ہو کے طواف کر رہے ہیں, اتنا بڑا گناہ کر رہے ہیں اللہ کے گھر کے سامنے طواف ہو رہا ہے ننگے ہو کے ہو رہا ہے, فرماتے ہیں جب یہ غفرانک 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 اے اللہ ہم مغفرت فرما دیں, اے اللہ ہم آپ کی مغفرت چاہتے ہیں, اے اللہ ہم آپ کی معافی چاہتے ہیں, یہ کافر لوگ کہہ رہے ہیں, تو اللہ فرما رہے ہیں میں ان کو عذاب نہیں دوں گا جب تک یہ کہتے رہیں گے اس طرح. تو جب یہ استغفار کافروں کو فائدہ پہنچا رہا ہے فکیف لا ینفع المؤمنین الابرار, تو نیک لوگوں کو, مومنین کو, ایمان والوں کو کیوں فائدہ نہیں پہنچائے گا؟ ارے کریں تو صحیح, کریں تو صحیح. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ فرمانے لگے کہ اے لوگوں, زمین پر اللہ کے عذاب سے پناہ دینے والی, بچانے والی صرف دو چیزیں تھیں اور ان میں سے بھی ایک چیز اب نہیں رہی. کانا فی الارض امانان من عذاب اللہ تعالی فرفع احدهما, ان میں سے ایک کو اٹھا لیا گیا ہے, دو چیزیں تھیں اللہ کے عذاب سے امان دینے والی, ایک چیز کو ان میں سے اٹھا لیا گیا, ایک چیز اب ایک ہی چیز باقی ہے, اب ایک ہی چیز باقی ہے. فدونکم الاخر, بس جو کچھ جو باقی ہے مضبوط پکڑ لو اس کو. اما المرفوع فرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جو چیز اٹھا لی گئی اللہ کے عذاب سے امان اور حفاظت کرنے والی, وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے, کیا وہ اس دنیا میں نہیں ہے. واما الباقی فالاستغفار, اور جو باقی ہے وہ استغفار ہے. استغفار, اللہ اللہ معاف فرما دیجیے, اللہ معاف فرما دیجیے غلطی ہو گئی, بھائی یہی تو ہے, اتنا ہی تو کرنا ہے, یہ بھی ہم سے نہ ہو تو پھر کیا رہا, کیا کس کام کے رہے بھائی, کیوں بھائی استغفار کریں گے؟ ارے بھائی میرے دوستو, حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما رہے ہیں فَإِنِّي أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ فِي الْيَوْمِ مِائَةَ مَرَّةٍ, میں دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں, 100 مرتبہ استغفار اللہ سے, اے اللہ معاف کر دیں, اے اللہ 100 مرتبہ حضور فرما رہے میں کرتا ہوں. ارے بھائی ہم ایک تسبیح بھی نہ پڑھیں تو پھر کیا رہا, رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین, یہ سب سے بڑا استغفار ہے جو قرآن میں, اے اللہ معاف کر, رب اغفر, اے دیکھیے رب آ گیا, رب آ گیا یہاں پر بھی, رب اغفر وارحم, اللہ تعالیٰ نے خود ہی سکھا دیا, دیکھو یہ لفظ لگا کے دعا کر لو, رب اغفر, حضور سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وقر رب, اے نبی ان الفاظ میں آپ ہم سے مانگ لیا کیجیے, وقر آپ کہا کیجیے, رب اغفر وارحم، اے میرے رب مغفرت فرما دیجئے، وارحم اور رحمت برسا دیجئے میرے اوپر، وانتا خیر الراحمین، آپ بہت سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر آپ رحم کرنے والے ہیں. اللہ اکبر، کیا رحم کرنے والے ہیں، کیا رحم کرنے والے. ارے بھائی، تفسیر مظہری نے اس کی تفسیر کی ہے، قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ، تفسیر مظہری اپنے شیخ، ان کے شیخ سے مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ، ان کی طرف اپنی تفسیر کو منسوب کر دیا اپنے شیخ کے نام سے، حالانکہ لکھی قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ نے، عربی زبان میں بہترین تفسیر ہے. فرماتے ہیں وانت ارحم الراحمین کی تفسیر سنیے، انت ارحم الینا من انفسنا علینا، اے اللہ آپ ہم پر، ہم جتنا اپنے اوپر رحم کر سکتے ہیں آپ ہم سے زیادہ ہم پر رحم کرنے والے ہیں، آپ ہم سے بھی زیادہ ہم پر رحم کرنے والے ہیں، ہم خود اپنے اوپر جتنا رحم کر سکتے ہیں آپ اس سے زیادہ ہم پر رحم کرنے والے ہیں. یہ ہے تفسیر. امام حماد رحمت اللہ علیہ، سفیان ثوری آخری ان کی ساعتیں چل رہی تھیں، آخری گھڑیاں چل رہی تھیں، رو رہے تھے. پوچھا جا کے بھائی کیوں رو رہے ہو، کیا بات ہے؟ امام حماد، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے استاد، آپ پتہ نہیں، میرا اللہ کے ہاں تھوڑی دیر میں اللہ کے ہاں پہنچنے والا ہوں، آخری ساعتیں چل رہی ہیں، پتہ نہیں کیا حال ہوگا، پتہ نہیں کیا ہوگا، مایوسی کی کیفیت ہے، اعمال کچھ بھی نہیں ہے، مایوسی کی کیفیت. حالانکہ بہت بڑے سفیان ثوری بہت بڑے محدث تھے، بہت بڑے محدث گزرے. ایک مرتبہ مسجد میں الٹا پاؤں رکھ دیا، الٹا، ان کا مقام کا اندازہ لگائیے، اس مقام کے آدمی تھے، مسجد میں الٹے پاؤں سے داخل ہو گیا، غلطی ہو گئی، انسان ہے، غلطی ہو سکتی ہے. تو آواز آئی اللہ تعالی کی طرف سے، اخرج یا ثور، اے بیل، ثور کہتے ہیں بیل کو، او بیل باہر نکل ہمارے گھر سے، ہمارے گھر میں الٹے پیر سے داخل ہو گیا. اللہ تعالی کی طرف سے تنبیہ ہوئی، اخرج یا ثور، او بیل باہر نکل. اسی نسبت سے، کیونکہ اللہ نے بیل کہا تھا، اللہ نے بیل کہہ کے خطاب کیا تھا، آواز آئی اللہ کی طرف سے غیب سے، تو چونکہ اللہ نے بیل کیا فرمایا تھا ان کو، انہوں نے اپنے نام کے ساتھ ثوری لگا دیا، سفیان ثوری. ثوری ثور یعنی وہ شخص، وہ سفیان جس کو اللہ نے بیل کہہ کے پکارا تھا. او بیل، میں وہ مدرسے میں ایک طالب علم ہے، میں اس کو بدھو، میں نے اس کا نام رکھ دیا، ایک اس سے غلطی ہو گئی تھی، بس میں اس کو بدھو کہتا ہوں، وہ بدھو بدھو اس کا نام میں نے رکھ دیا. اب وہ کبھی آمنا سامنا ہوتا ہے میں بدھو ہی کہہ دیتا ہوں. تو وہ ایک دن مجھ سے کہنے لگا، استاد جی آپ جب مجھ سے، آپ میرا نام بدھو بھی لیتے ہیں، آپ میرا نام بھی لیتے ہیں، لیکن جب آپ مجھے بدھو کہتے ہیں تو مجھے زیادہ مزہ آتا ہے، میں جب آپ جب میرا نام لے کر پکارے تو مجھے وہ مزہ نہیں آتا، جب بدھو کہتے ہیں تو زیادہ مزہ آتا ہے. لو بھائی، ہمارے ہم جیسے لوگوں کا اس کے ساتھ یہ حال ہے. طلبا کا، او سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ، اتنے بڑے بزرگ، اللہ نے ان کو کہا او بیل باہر نکل یہاں سے، وہ ان کو اتنا پسند آیا کہ میرے رب نے مجھے بیل کہہ کے پکارا، بہت پسند آیا، اپنے نام کے ساتھ لگا لیا. خیر، آخری لمحات ان کے چل رہے تھے، امام حماد رحمت اللہ علیہ جب تشریف لے گئے تو ان سے کہا، بھائی پتہ نہیں کیا ہوگا، مایوسی لگ رہی ہے، پتہ نہیں کیا، کچھ بھی میرے پلے میں نہیں ہے. اللہ اکبر، امام حماد رحمت اللہ علیہ کو جوش آ گیا، اور جوش میں آ کے فرمایا، ارے سفیان کیا سمجھتے ہو، لو خیرت بین محاسبۃ ابویا و بین محاسبۃ اللہ لاخترت محاسبۃ اللہ فإن اللہ ارحم علی من ابویا. ارے سفیان کیا سمجھتے ہو، خدا کی قسم اگر قیامت کے دن اللہ نے مجھے اختیار دیا کہ حماد چاہو تو آج قیامت کا دن ہے، چاہو تو مجھے حساب دو، چاہو تو اپنے ماں باپ کو حساب دے لو اپنے اعمال کا، اور چاہو تو مجھے دے لو، اللہ فرمائے مجھے دے لو، یا چاہو تو اپنے ماں باپ کو حساب دو اپنے اعمال کا، لخترت محاسبۃ اللہ، تو میں اللہ کو حساب دوں گا، ماں باپ کو نہیں دوں گا، اس لیے کہ فإن اللہ ارحم علی من ابویا، کیونکہ اللہ میرے ماں باپ سے زیادہ مجھ پر مہربان ہے، وہ میرے ماں باپ سے زیادہ مجھ پر رحم کرنے والے ہیں. ماں باپ کو رحم کی بھیک کس نے دی ہے؟ ماں باپ کو اللہ ہی نے تو سکھایا ہے رحم کرنا.
جو رحم کرنا سکھاتا ہے، جو رحم کی بھیک دیتا ہے، اس کے پاس زیادہ خزانے ہوتے ہیں یا بھیک مانگنے والے کے پاس زیادہ ہوتے ہیں؟ لہذا میں تو اللہ ہی کو حساب دوں گا، میں اپنے ماں باپ کو حساب نہیں دوں گا، چاہے ماں باپ کا تو حساب دینے کا اختیار بھی دیں اللہ تعالیٰ، تب بھی نہیں دوں گا، میں اللہ ہی کو دوں گا۔ ہم نے کیا سمجھا ہے اللہ کو؟ بس میرے دوستوں، اور اس وقت اللہ کی رحمت برس رہی ہے، یہ ہے ہی عشرہ رحمت کا۔ وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ، یہ وہ مہینہ ہے جس کا اول حصہ رحمت ہے۔ وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، اور اس کے درمیان کے جو دس دن ہیں وہ مغفرت کے ہیں۔ اور وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِنَ النَّارِ، اور اس کا آخری جو دس دن یا نو دن یا دس دن ہیں یہ جہنم سے آزادی کے دن ہیں۔ بس بھائی فائدہ اٹھا لیں، رحمت سے نہا لیں، اللہ کی رحمت مانگ لیں کہ اللہ رحم فرما دیجئے ہم پر بھی، پوری امت پر بھی۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اس پر عمل کس طرح ہوگا؟ کہ ہم اپنی بھی توبہ کر لیں اور پوری امت کی طرف سے گناہوں کی معافی مانگ لیں کہ اللہ ہم ساری امت کی طرف سے توبہ کرتے ہیں، ہم ساری امت کی طرف سے آپ سے معافی مانگتے ہیں، آپ معاف کر دیجئے۔ بس تو سب پر عمل ہو جائے گا کہ نہیں؟ دیکھیے، اچھا یوں سمجھیے کہ فقہی قاعدہ سن لو بھائی، فعل الوکیلی فعل الموکل۔ اگر آپ کسی کو وکیل بنا دیں کہ بھائی میرا فلاں کام کر دینا، یہ کہ میرا فلاں کام کر دو، جیسے مثال کے طور پہ نکاح ہوتا ہے، نکاح دلہن کا وکیل ہوتا ہے، یہاں دلہن تو خود نہیں آتی، دلہن کا وکیل ہوتا ہے کہ بھائی پکارا جاتا ہے دلہن کے وکیل فلاں صاحب ہیں، پھر ان کے اوپر دو گواہ آتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا، یہاں دلہن کا ایک وکیل ہوتا ہے، پھر اس کے اوپر دو گواہ ہوتے ہیں کہ ہاں ہم نے دیکھ لیا تھا، انہوں نے ایجاب و قبول کروایا ہے، دلہن سے پوچھ لیا تھا کہ آپ نے فلاں کو قبول کیا۔ تو فقہا فرماتے ہیں، فقہا کیا فرماتے ہیں کہ فعل الوکیلی فعل الموکل، کہ وکیل کا جو فعل ہے، کیوں وکیل آ کے اس نے کام کیا کہ ہاں جی میں نے قبول کیا، میں نے دلہن سے پوچھ لیا، تو شریعت نے اس کو ایسا ہی شمار کیا ہے جیسے دلہن خود آ کر اس نے کہا ہو کہ ہاں میں شادی اب نکاح کو قبول کرتی ہوں، فلاں شخص کو اپنے نکاح میں قبول کرتی ہوں۔ یہ بالکل اسی طرح ہے، فعل الوکیلی فعل الموکل۔ تو ہم سب امت کی طرف سے وکیل بن جائیں، امت موکل بن گئی ساری، اور امت کی طرف سے معافی مانگ لیں تو ساری امت کی اجتماعی معافی ہو جائے گی، ہو جائے گی کہ نہیں؟ انشاءاللہ تعالی۔ تو بس سب کی طرف سے بھی معافی مانگیں، اپنی بھی معافی مانگیں، امت کو بھی نہ بھولیں۔ دیکھیے یہ نبوت کا مزاج ہے، حضرت اللہ سبحانہ و تعالی نے معراج کے موقع پہ کیا فرمایا، کبھی اس واقعے کو بھی بیان کرنا جی چاہتا ہے کہ اس کو بیان کیا جائے کہ یہ التحیات کا پس منظر کیا ہے، التحیات جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اور حضور کے درمیان مکالمہ ہوا، یہ مکالمہ ہے اللہ اور حضور کے درمیان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے نبی آپ پر سلامتی ہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اللہ کی رحمتیں ہوں اور اللہ کی برکتیں اتریں۔ تو حضور نے کیا جواب دیا، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ارے اللہ تعالیٰ کی سلامتی جو اللہ نے بھیجی تھی اس کو حضور نے اپنے تک محدود نہیں رکھا۔ حضور نے فرمایا، اب حضور نے جواب دیا، السلام علینا، ہم سب، اللہ تو فرما رہے ہیں السلام علیکا، آپ پر سلامتی ہو اے نبی۔ حضور تقسیم کر رہے ہیں، جب پیارا مشفق باپ ہوتا ہے نا، شفیق باپ، جب وہ کوئی چیز لے کر آتا ہے، اس کو کوئی چیز یا بازار سے خرید کے لایا یا کہیں سے اس کے پاس کوئی چیز آ گئی کھانے پینے کی، تو اپنے بچوں میں تقسیم کرتا ہے، لو بھائی لے لو، یہ لو یہ لو، تم بھی لو۔ شفیق باپ تو آخر میں خود کھاتا ہے، پہلے بچوں کو دیتا ہے۔ اور حضور کا بھی یہی معمول تھا، نیا پھل آتا تھا تو حضور اس کو چومتے تھے، آنکھوں سے لگاتے تھے، چومتے تھے نئے پھل کو، موسم کے پہلے پھل کو، اور یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم بارک لنا فی ثمرنا وبارک لنا فی مدینتنا وبارک لنا فی صاعنا وبارک لنا فی مدنا۔ ایک روایت میں یہ الفاظ آتے ہیں، اللہم کما اریتنا اولہ ارینا آخرہ۔ یہ نیا پھل دیکھنے کی دعا ہے، کیا کیا چیزیں ہیں، کیا کیا سنتیں ہیں، سبحان اللہ۔ اور پھر چھوٹے بچے کو دیتے تھے, جو چھوٹا بچہ موجود ہے اس کو دیتے تھے. تو شفیق باپ بھی یہی کرتا ہے, وہ کوئی چیز آ گئی پہلے بچوں کو دے دی, چلو بھائی یہ لو بچوں. اللہ تعالیٰ, نبی بھی اپنی امت پر شفیق ہوتا ہے, باپ سے زیادہ شفیق ہوتا ہے نبی. جتنا باپ اپنی اولاد پر شفیق ہوتا ہے, نبی اپنی امت پر اس سے زیادہ شفیق ہوتا ہے. تو حضور فرما رہے ہیں السلام, اللہ کی طرف سے سلامتی ملی, فوراً تقسیم کر دیا, السلام علینا, ہم سب پر سلامتی ہو, وعلی عباد اللہ الصالحین, اور ہم سب میں تو سارے لوگ آ گئے, نیک لوگ بھی آ گئے, بدکار بھی آ گئے امت کے. لیکن حضور نے نیک لوگوں کی پھر تفصیل بھی فرمائی کہ اللہ کے نیک بندوں پر خاص طور سے سلامتی ہو. ویسے تو عموماً سب کو سلامتی, سب کو تقسیم ہو جائے, اور خاص لوگوں کو اور زیادہ. جو بچہ نیک ہوتا ہے نا اس کو زیادہ دیتا ہے باپ, لو بھائی تم نیک آدمی ہو, تم نماز بھی پڑھتے ہو, تم بیٹے تم حافظ بھی ہو, لو تم چونکہ تم حافظ ہو, تم عالم ہو, تمہیں زیادہ دے رہا ہوں. تو السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, ہم سب سے پوری امت سے سلامتی ہو, اور خاص جو اللہ کے خاص بندے ہیں ان پر اور زیادہ سلامتی ہو. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. تو یہ ہے بھائی, تقسیم کریں, نبوت کا مزاج ہے, نبوت کا مزاج ہے, سب کے لیے مانگیں, پوری امت کے لیے مانگیں. اللہ تعالی ہم سب کو اس مہینے سے خوب خوب استفادے کی توفیق اور ہمت نصیب فرمائے. ایک لمحہ اللہ کرے ہمارا ضائع نہ ہو. اچھا اس کا طریقہ کیا ہے؟ بس ایک طریقہ سن لیجیے, ایک طریقہ یوں سمجھیں کہ یہ میری زندگی کا آخری رمضان ہے, اگلے سال مجھے نہیں نصیب ہوگا, یوں سمجھ لیں, اپنے دل میں فرض کر لیں بس کہ یہ آخری موقع ہے, آخری رمضان ہے, بس یہ سمجھ کر گزاریں گے. امید ہے انشاءاللہ بہت اچھا رمضان گزرے گا, بہت اچھا گزرے گا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمد للہ رب العالمین, سبحان اللہ وبحمده سبحان اللہ العظیم, جزا اللہ عنا سیدنا محمد ما هو اہلو. اے اللہ ہم سب کی اور پوری امت کی مغفرت فرما دیجیے. اے اللہ ہم سب, ہم پوری امت کی طرف سے آپ سے مغفرت مانگتے ہیں. اے اللہ ہم سب کی اور پوری امت کی مغفرت فرما دیجیے. اے اللہ یہ مغفرت کا مہینہ ہے, اے اللہ اس میں بھی اگر ہماری مغفرت نہ ہوئی تو آپ کے حبیب کی بد دعا ہے کہ وہ ہلاک ہو جائے, برباد ہو جائے. رمضان کا مہینہ بھی اس کو ملا پھر بھی مغفرت نہ ہو سکی. اے اللہ ہماری مغفرت فرما دیجئے. اے اللہ اگر آپ نے ہماری اور پوری امت کی مغفرت نہ فرمائی تو ہم کہیں کے نہ رہیں گے. اے اللہ ہماری مغفرت فرما دیجئے. اے اللہ ہماری مغفرت فرما دیجئے. اے اللہ آج اگر اے اللہ آپ نے ہماری مغفرت نہ فرمائی تو شیطان خوش ہو جائے گا, اور اے اللہ آپ کے نبی کو اے اللہ رنج ہوگا, غم ہوگا. اے اللہ اگر آپ نے ہماری مغفرت فرما دی تو آپ کے نبی کو خوشی ہوگی, شیطان کو رنج ہوگا. اے اللہ آپ ہماری مغفرت فرما کر اپنے نبی کو خوش فرما دیجئے اور شیطان کو ناراض کر دیجئے. اے اللہ شیطان کو نامراد کر دیجئے. اے اللہ شیطان کو نامراد کر دیجئے. اے اللہ شیطان نے ہمارے درمیان اختلافات ڈال دیے ہیں. اے اللہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے, حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا, من بعد ان نزغ الشیطان بینی وبین اخوتی, میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان شیطان نے اختلاف ڈالا کہ انہوں نے مجھے کنویں میں ڈال دیا. انہوں نے اپنے سارے اے اللہ اپنے بھائیوں کے قصور کو شیطان پہ ڈال دیا. اے اللہ ہم بھی شیطان پر ڈالتے ہیں. اے اللہ شیطان نے ہمارے درمیان اختلاف ڈال دیے. اے اللہ ہم سب کو ایک اور نیک بنا دیجئے. اے اللہ ہم سب کو ایک بنا دیجئے. اے اللہ ہم سب کو نیک بنا دیجئے. اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجئے. جو ہم مانگ رہے ہیں وہ بھی عطا فرما دیجئے. اے اللہ جو نہیں مانگ رہے ہیں اور ہمارے لیے ضروری ہے اپنے فضل و کرم سے نصیب فرما دیجئے. اے اللہ ہم کو, ہمارے گھر والوں کو, ہمارے رشتہ داروں کو, ہماری مسجد کے نمازیوں کو, امت کے ایک ایک فرد کو اولیاء صدیقین کی آخری سرحد تک پہنچا دیجئے. اے اللہ جو ولایت اور آپ کی دوستی کا سب سے اونچا مقام جو قرآن میں آپ نے بیان فرمایا ہے, اے اللہ وہ ولایت صدیقیت ہے. اے اللہ اولیاء صدیقین میں ہم سب کا شمار فرما لیجئے. پوری امت کے ایک ایک فرد کو اے اللہ وہ ہر ایک امتی کے غلامی کے سر پر اے اللہ اپنی ولایت صدیقیت کا تاج رکھ دیجئے. اے اللہ ہماری غفلتوں کو دور فرما دیجئے. اے اللہ ہمارے دل بدل دیجئے. اے اللہ ہم سب کا اور پوری امت کا رخ جنت کی طرف کر دیجئے. اے اللہ جہنم سے ہم سب کو اور پوری امت کو ہٹا لیجئے. اے اللہ جو کچھ مانگا وہ بھی نصیب فرمائیے. اے اللہ جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما دیجئے اپنے فضل و کرم سے. اے اللہ آپ کا نام بہت بڑا نام ہے, جتنا بڑا آپ کا نام ہے اتنا ہی بڑا ہم سب پر اور پوری امت پر فضل و کرم فرما دیجئے. سارے جہاں کا دکھڑا مجذوب ہو چکا ہے, اب اس سے فضل کرنا یا رب ہے کام تیرا. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین. رب لا تجعلنی بدعائک شقیہ. آمین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.